ہے. میں اس اعزاز کے قابل نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرتا، لیکن ان کا انتخاب ہے اور ان کا حکم ہے کہ میں آخر میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے اس عظیم اسٹیج پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اور ترقی عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اہل سنت کے ساتھ
گرامی قدر حاضرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں اور ہر سنی کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جس جماعت کو اور اس کے عقیدے کو قبولیت کا شرف حاصل ہے وہ جماعت اہل سنت ہے. جس شخص کو دل کے کسی گوشے میں کسی کونے میں معمولی سا بھی یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہم تو حق پر ہیں، شاید اور بھی حق پر ہوں، وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت و جماعت کا فرد وہی ہے جس کو یہ یقین کامل ہر وقت حاصل ہو کہ نجات والی جماعت اور اللہ کے ہاں قبولیت والی جماعت صرف اور صرف اہل سنت و جماعت. اور محترم حضرات، بڑے کھلے دل کے ساتھ اور دل کے کانوں کے ساتھ آپ کو یہ بات سننی چاہیے کہ نبی مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ قیامت تک فتنوں کی اگرچہ بارش ہوگی مگر ایک جماعت اہل حق کی ہر دور میں موجود رہے گی. فتنے پیدا ہو رہے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جس جماعت کے عقائد فتنوں کی بارش میں بھی عین منہج نبوت پر ہیں، عین طریق سنت پر ہیں، عین صحابہ کے ایمان پر جن کے ایمان ہیں، اس جماعت کا آج بھی نام اہل سنت و جماعت ہے. کانفرنس میں جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں، میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ ان میں جو نوجوان طبقہ ہو اگر ان کو بات سمجھ آئے تو تھوڑا سا مجھے جواب بھی دیں، یہ ذرا سا کمزوری پیدا ہو گئی مجھ میں بھی، کہ آپ اس کی تائید اگر کریں گے تو ذرا تھوڑی آواز کے ساتھ کریں گے. بزرگوں کو میں تکلیف نہیں دیتا اس واسطے کہ وہ ذرا عمر کا تقاضا ہے ان کا، مزاح نہیں کر رہا، واقعی ان سے میرا مطالبہ نہیں ہے. آپ ہزار نوجوان طبقہ ذرا جوانی کا ثبوت دیں اپنا. گرامی قدر حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دور میں ایک جماعت اہل حق کی موجود ہوگی جو میرے طریقے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی. اور یہ کسی مولوی کا مشورہ نہیں، یہ کسی عام عالم کی بات نہیں، کسی ایک فرقے کی آواز نہیں اور کسی ایک گروہ کا مسئلہ نہیں، کہ پوری کائنات میں فکر تو موجود ہے، نظریہ تو موجود ہے، مجسم ہدایت پوری کائنات میں اگر اللہ نے کسی کو قرار دیا ہے تو وہ رسول اللہ کی صحابہ کی جماعت ہے. اس بات کی تصدیق کا میں آپ سے طلبگار ہوں. صحابہ مجسم ہدایت ہے، قرآن میں سارے مسائل موجود ہیں اور وہ مسائل فکر ہے، نظر ہے، سب کچھ ہے، لیکن مجسم ہدایت کون ہے؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. او کافرو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لاؤ جیسا ایمان ابو بکر صدیق کا ہے. گرامی قدر حاضرین، صحابہ کرام میں یار ایمان ہیں، ایمان کا ایمان کے لیے مثال ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، وہ ایمان کا ماڈل ہیں. صحابہ کرام وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان مجسم قرار دیا، اور ہدایت کے لیے ان کی پیروی کا حکم فرمایا. اور ہمارا نام اہل سنت و جماعت کسی عالم نے نہیں رکھا اس دور میں، کسی مجاہد نے نہیں رکھا، کسی علامہ نے نہیں رکھا، نہ ہم نے خود یہ تشکیل دیا ہے نام، نہ اپنی جماعت کا نام ہم نے رکھا، کسی کانفرنس میں بھی نہیں رکھا، دو چار سو علماء نے مل کے بھی نہیں رکھا، بلکہ یہ وہ نام ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں، اہل حق کا یہ نام خود رسول اللہ نے رکھا ہے. اہل حق کا نام ہے اہل سنت و جماعت. حضرات گرامی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حیاء علوم الدین میں یہ مسئلہ لکھا، احتجاج تبرسی شیعہ حضرات کی کتاب میں بھی علامہ تبرسی نے لکھا کہ کوفے کی جامع مسجد میں مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا، جو جماعت اہل حق ہے، جو جنتی جماعت ہے، جو نجات والی جماعت ہے، اس جماعت کا نام کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا ہم اہل سنت والجماعت، جنتی جماعت کا نام ہے اہل سنت والجماعت. گرامی قدر حاضرین، ہمارا نام ہم نے تجویز نہیں کیا، ہمارا نام صحابہ کرام نے تجویز کیا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اتنی آہستہ سبحان اللہ چاہے اتنے مجمع میں بھی ہو بارہ نہیں کھاتی. ہمارا ہی تو کام نہیں، کچھ آپ کا بھی کام، آپ سننی ہیں اور آپ کے لیے ہی تو یہ بات عرض کر رہے ہیں. ہمارا نام ہے اہل سنت و جماعت. اور آپ اگلا مسئلہ سنیے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اہل سنت، ہم تو مسلمان ہیں، جہاں بھی آپ کو ایسا شخص نظر آئے جو کہے کہ اہل سنت کیا ہوتا ہے، سمجھ لو وہ بددین منافق ہے. بددین منافق ہے. آپ کو بات سمجھ آئی میری یا نہیں آئی؟ آئی ہے تو تھوڑا سا گوارا کریں، چاہے باہر جا کے. اہل سنت کیا ہوتا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، سادے سے ہیں. اصلی خبیث ہے جو یہ لفظ بولے، ہم تو سادے سے ہیں. جو سادہ ہوگا ضرور اس کے اندر پیڑیاں ہوں گی. اپنے آپ کو سادہ کہتا ہے، اندر ضرور پیڑیاں ہوں گی اس کے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے آپ کون ہیں، تو کبھی آپ نے کہا ہے ہم انسان ہیں؟ نہیں سمجھ آئی. حالانکہ آپ ہیں، نہیں سمجھ آ رہی آپ. آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، کہیں ہم انسان ہیں. میں کہا انسان تو ہو، کوئی پہچان بتاؤ. تو کیا انسانیت پہچان ہی نہیں رہی ہے؟ لیکن انسان جب پوچھے کہ تم کون ہو تو جواب دو کہ انسان ہے، تو پہچان نہیں ہوتی. بتاؤ تم کون ہو تو پہچان ہے. کیا ہم کہتے جی زید ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا پوتا ہے، اس ملک سے تعلق رکھتا ہے، پاسپورٹ اس کا یہ ہے، تعارف اس طرح ہوتا ہے. اور جو کہ ہم سادے مسلمان ہیں، سادے مسلمان ہیں، کچھ خرابی ضرور ہے کہ اہل حق کی پہچان سادے مسلمان نہیں، اہل سنت و جماعت ہے. سنیو، اس بارے میں ایک تو بات یہ ہے کہ میں اپنی گرمی ظاہر کرتا رہوں کہ میرا کیا مسلک ہے، تو میں کچھ چیز نہیں ہوں. میرے نزدیک کا لفظ بولنے کی اجازت صرف ائمہ دین کو ہے. ہمارا نزدیک کیا ہے؟ ہم تو ان کے ناقل ہیں، ان کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے نزدیک آج کل یہ بھی ایک عجیب رسم ہے، میرے نزدیک. حالانکہ پرانی کتابوں میں یہ پڑھائندہ ابھی حنیفہ جی، پہلے تو یہ ہوتا تھا میرے نزدیک، اب یہ میرے نزدیک ہے. میرے نزدیک مجتہد بن گئے. ہر بندہ یہ کہتا ہے میرے نزدیک، اور تیرے نزدیک کہنے کی تجھے اجازت کس نے دی ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی اہل سنت کا ایک مسئلہ ہے. اب ہر بندہ یہ اختیار لے بیٹھا ہے جی میرے نزدیک، تو کون ہے تیرے نزدیک؟ پہلے تو ہم نے یہ نہیں پڑھا کہیں کہ ہر ملا کہے میرے نزدیک، دو لفظ نہ آئے وہ کہے میرے نزدیک. اور تیرے نزدیک کیا، یہ بتا کہ صحابہ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک ایک حوالہ اٹھا کے پھرتے ہیں. یہ دیکھا ہے جی میں نے ابن کثیر میں دیکھا ہے، کوئی کہتا میں نے ابن عسیر میں دیکھا ہے، کوئی کہتا میں نے طبری میں دیکھا ہے، کوئی کہتا میں نے عاصم کوفی میں دیکھا ہے. بھائی ہمارا کوئی ابا نہیں، ہم ایسا ریوڑ ہیں جس کا کوئی سائی نہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کیا اب ایک ایک کتاب کا حوالہ ہمارا دین بن جائے گا؟ اور ہمارے تو مسلمات ہیں، عقائد میں طے شدہ باتیں ہیں، ہم آوارہ بھیڑے نہیں. حضور سے لے کر آج تک ہمارے سائیں ہمارے سر پہ موجود ہیں. تم ہمیں ایک ایک حوالہ بتاتے پھرتے ہو، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے. لے جاؤ کتاب اپنے گھر، ہمیں اپنے بادشاہوں سے پوچھنے دو، ہمیں اپنے مالکوں کے پوچھنے دو، ہمیں صحابہ سے پوچھنے دو، نبی کے غلاموں سے پوچھنے دو. صحابہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، جنتی جماعت کا ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے اہل سنت و جماعت. ظلم ہے، عجب اندھیر ہے، علم کا انحطاط ہے، فکری زوال ہے، اور انتشار فکری کے یہ عالم دیکھیے. اب جنا کھڑا کہتا ہے جی میرے پاس فلاں کتاب ہے. تیرے پاس کتاب ہے؟ 15 صدیوں میں ابھی تک ہمارے سائیوں نے یہ گنجائش چھوڑی ہے کہ ایک ایک کتاب پکڑ کے دین نیا بنا لیں؟ طے ہو گئی باتیں، اب ہمیں کسی نئے محقق اور مجتہد کو نہیں دیکھنا. مجتہد مطلق امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت، تابعین کا سردار، وابی بھی مان گئے ادرک الامام جماعتم من الصحابہ. ابو حنیفہ نے ایک صحابی نہیں، 8 صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، ان سے حدیثیں بھی بیان کی ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. صحابہ سے وہ مل کے آئے اور تانے یہاں سنیں جی، حدیث نہیں آتی تھی ہم سے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گھروں میں آیا تو سنے توں دینے. صحابہ کی زیارت وہ کرے، حدیث ان کو آتی. نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف امیر المومنین فی الحدیث، سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، 23 روایات ہیں ان کے پاس. ثلاثیات، 3 واسطوں سے حدیث بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے، اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فخر ہے کہ میرے پاس 23 روایات ثلاثیات ہیں، 3 واسطوں سے میں حضور تک حدیث کی روایت کرتا ہوں. ہمیں بھی اس بات پر فخر ہے کہ 3 واسطوں سے امام بخاری جو حدیث روایت کرتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہمیں شرف حاصل ہے ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں. لیکن یاد رکھو، کس امام پر یہ تان ہے کہ وہ علم حدیث نہیں جانتا تھا؟ اس امام پر تان ہے کہ جس کے پاس صرف ایک واسطے کی 80 حدیثیں موجود ہیں. امام کہتا ہے میں نے انس سے سنا, اور آیا انس نے گنبد خضرا کے مکین جناب محمد رسول اللہ سے سنا. ان میں شک ہو رہا ہے, ان کو تانے دیے جا رہے ہیں, حدیث نہیں آتی تھی. کہہ دو نا سبحان اللہ, کیونکہ سبحان اللہ علماء تشریف فرمائیں کبھی تعجب کے موقع پر بھی سبحان اللہ ہوتی ہے. پیار سے بولو سبحان اللہ. ان کو تانا دیا جو حدیث بری نہیں جانتے تھے وہ. میں نے کہا اچھا. گرامی قدر حاضرین, ہمارا نام کسی بورڈ کا تشکیل کردہ نام نہیں, ہمارا نام صحابہ کا دیا ہوا نام ہے, ہمیں انہوں نے سنی کہا. اور اب میں چونکہ وقت بھی محدود ہے, صرف نشاندہی کرتا چلوں, کئی مسائل ہیں. گرامی قدر حاضرین, اب آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں. یہ مسجد شریف آستانہ عالیہ گمکول شریف حضور قبلہ عالم کے مرید صادق حضرت صوفی صاحب قبلہ نے ان کی قیادت میں یہ تعمیر ہوئی ہے, اور نقش بندی سلوک کے وہ بادشاہ تھے. میں آپ کے سامنے حضرت قیوم زمانی, قطب ربانی, حضرت مجدد الفسانی, ولیوں کے ولی کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں. اصول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مکتوبہ شریف اٹھا کے دیکھیے. آپ فرماتے ہیں اگر العیاذ باللہ در یک مسئلہ از مسائل ضروریہ اعتقادیہ خلل رف از دولت نجات اخروی محرومن, بس عمدہ کا اور تصحیح عقائد بر وفق آرا صاحب اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیان. فرماتے ہیں میں نے معرفت کی نظر سے دیکھا کہ اگر اصول دین میں سے کسی ایک مسئلہ میں شک واقع ہو جائے وہ آدمی جہنمی ہوگا, اس کی نجات نہیں ہوگی. لہذا سب سے ضروری کام مسلمانوں عقیدہ صحیح رکھنا ہے, اور اگر عقیدہ صحیح رکھنا ہے بر وفقارا صاحب اہل سنت و جماعت. فرمایا اگر عقیدہ صحیح رکھنا چاہتے ہو تو اس طرح کا عقیدہ بنا لو جس طرح کا عقیدہ علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں. آہستہ نہیں زور سے بولو. کس طرح کا عقیدہ بناؤ جس طرح کا علماء اہل سنت بیان کرتے. بات کی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مجدد الفسانی. کون فرماتے ہیں؟ لہذا جھوٹے لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مجدد پاک حق کے ولی ہیں, وہ فرماتے ہیں علماء اہل سنت کی طرح عقیدہ بنا لو, اور جھوٹے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے علماء سے ہی اعتماد اٹھاؤ. علماء کیا ہوتے ہیں؟ علماء کیا ہوتے ہیں؟ مولوی کیا ہوتے ہیں؟ مولوی کیا ہوتے ہیں؟ مولوی کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے. ملا کیا ہوتے ہیں؟ عالم کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا عالم ہوتے ہیں, عالم عالم ہوتے ہیں. اور مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ عالم تو تمہارے لیے معیار حق ہے, لیکن کون عالم ہو جو سنی ہو؟ بولو نا سبحان اللہ. کون عالم ہو؟ ایک دفعہ زور سے بولو مجدد صاحب کے جملے کو دوہرا, کون ہو؟ سنی. اور جو اپنی زبان سے کہے کہ ہم تو شیعہ ہیں, فرق یہ ہے کہ ہم ایسے شیعہ ہیں, تم ایسے شیعہ ہو. میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا جی کون ہے جنتی, تو آپ کے سامنے جو بیٹھے تھے ان میں تو کئی کہتے بھی تھے کہ ہم شیعہ ہیں, آپ لغوی معنی میں کہتے تھے, لغوی معنی میں کہتے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. ان کا منہ رکھنے کے لیے ہی حضرت علی کہہ دیتے بھائی شیعہ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ؟ اگر اس مسئلے میں کوئی گنجائش ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ ان کا منہ رکھنے کو ہی کہہ دیتے, لیکن علی المرتضیٰ سمجھتے ہیں یہ منہ رکھنا علی کا منصب نہیں. Allah 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 Allah
پاکستان، آپ اہل سنت سلیجو کے،
اور وہ فصاحت و بلاغت کا بادشاہ، خطابت کی قیامت ہوگی. کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا جنتیوں کا صرف ایک ہی نام ہے، اہل سنت و جماعت. دو رائے نہیں رکھتے، کہہ دو سبحان اللہ. اور جب علی دو نہ رائے نہیں رکھتے تو علی کی اولاد کیسے دو رائے رکھ سکتے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے نے بلے دا بلہ نہ ہوئے تو متھے دی پھلی تو کدھر نہیں، کچھ تو ہوگا باپ کا اس میں. تو علی دو رائے نہیں رکھتے تو آل علی دو رائے کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ تو نوٹ کرو یہ بات، کہو سبحان اللہ. صرف اہل سنت و جماعت، 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 صرف اہل سنت و جماعت. اور سنیو ایک بات سن لو، ہم نقشبندی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں، ہم سہروردی بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم شافعی بھی ہیں، ہم میں مالکی بھی ہیں، ہم میں حملی بھی ہیں. یہ سب فروعات کے نام ہیں، اصول میں ہمارا نام ہے اہل سنت و جماعت. بولو نا سبحان اللہ، مقام ہے سبحان اللہ کہنا. بعد میں آپ سوچتے رہیں گے کہنا تھا نہیں کہا، فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی تو موقع ہے کہنے کا. گرامی قدر حاضرین، ذرا توجہ کا طالب ہوں. اب میں کہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ مسجد ہے دربار عالیہ گھمپول شریف کے نام پر، یہ مسجد ہے، اور حضرت مفتی اہل سنت مرید حضرت زندہ پیر کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے، حضرت صوفی صاحب ان کے مرید اور خلیفہ ہیں، انہوں نے اس جامع مسجد میں سنی کانفرنس کا اہتمام کر کے کیا بتایا؟ کہ ان ناموں کو مستقل مسلک نہیں سمجھنا، ہم سب نہریں ہیں اسی دریا کی. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اور سنو، صوفیاء کو ماننے والوں، بزرگوں کو ماننے والوں، آپ کے نام صرف ایک پیغام، اور یہ کس کا پیغام ہے؟ مولانا عبد الرحمان جامی کے پیر، حضرت خواجہ مکنگی کے شیخ، حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ عبید اللہ حرار، ابھی بڑی ایک مشکل ہے ہمارے لیے کہ اگر میں بتاؤں آپ کو وہ کون ہے، بڑا وقت لگے گا. لیکن مختصر یہ کہتا ہوں کہ مولانا جامی جو ہے نا، یہ ان کے مرید ہونے گئے تھے تو ان کے گھوڑے جو ہیں سونے کے کلوں سے بندھے ہوئے تھے. تو مولانا جامی کہا، مولانا جامی نے کہا، نہ مرد آکش کے دنیا دوست دارت. یہ کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو؟ یہ کہہ کے واپس آ گئے. رات رستے میں ایک مسجد تھی، سو گئے، اور خواب میں دیکھا کہ حشر میں لوگ مولانا جامی سے تقاضا کرتے ہیں کہ عبد الرحمان اتنے پیسے تم نے میرے دینے ہیں، اس کے بدلے میں نیکیاں دو مجھے. دے کے ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی قرض تھا پھر بھی مانگتے تھے. کہا دو جی، کہا آپ تو کچھ بھی نہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ حرار آئے اور سونے کے وہ کیل سارے پکڑے ہوئے. فرمایا جامی جتنے چاہے لے لو اور ان کو دے دو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مولانا جامی کی آنکھ کھلی، دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے، حضرت جی مجھ سے غلطی ہوئی. فرمایا غلطی کو چھوڑو، ہم نے بلا لیا تمہیں، غلطی کی بات اب چھوڑو، کل جو شعر پڑا تھا ایک مرتبہ پھر سنا. کہتے جی میں نے کہا نہ مرد آکش کے دنیا دوست دارت. فرمایا یہ میری طرف سے لگا لو، اگر دارت بنائے دوست دارت، مال نہ ہوتا تو تیرے جیسوں کے کام کیسے آتا؟ اپنے لیے نہیں رکھا، دوستوں کے لیے رکھا ہے. یہ ہیں خواجہ احرار. کیونکہ آپ اس قسم کی بات پر شخصیت سمجھتے ہیں، ورنہ علماء کو تو اشارے کی ضرورت تھی، وہ سمجھ گئے وہ کون ہے. خواجگان نقشبند کا تاجدار ہے، صوفی ہے، فقیر ہے، فقیر ہے، صوفی ہے، ولی ہے. اور یہاں تو خیر مفکر کی درگت بنا دی گئی ہے یو کے میں، یہ مفکر صوفی ہے، یہ ہے مفکر صوفی، یہاں پٹ گیا یہ لفظ اب. لیکن یہ مفکر صوفی ہے خواجہ عبید اللہ راز. گرامی قدر حاضرین یہ جملہ آپ سنیں گے تو اس کی تازگی قبر میں بھی محسوس کریں گے. رب کعبہ کی قسم ہمارے پیر ایسے ہوتے ہیں. ایسا آہستہ سبحان اللہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. گرامی قدر حاضرین اب خواجہ عبید اللہ حرار کا قول سن لیجئے تاکہ آپ کے لیے ایک مستقل آپ کو دستور العمل مل جائے. چاہے آپ نقشبندی ہوں, چاہے چشتی ہوں, چاہے سہروردی ہوں, حضرت خواجہ فرماتے ہیں اگر تمام احوال و مواجید راب مادحن وہ حقیقت مارا باقاعد اہل سنت و جماعت متحلہ نہ سادن جز خرابی ہیچ نمیدانم. خواجہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہو کہ عبید اللہ تو بڑا ولی ہے, بڑا باکرامت ہے, دیواریں چلا لیتا ہے, کشتیاں تراتا ہے, پتھر بلاتا ہے, بڑی کرامتیں ہیں, یہ سب کچھ کہو اور مجھے سنی نہ کہو تو مجھے یوں لگے گا جیسے تم مجھے گالیاں دے رہے
ہو.
یو کے والوں یہ آپ کی مرضی ہے, میں تو گاؤں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اس طرح کی داد پر تقریر نہیں کرتا. زور سے کہو سبحان اللہ. آپ کو پتہ نہیں مسئلہ عرش میں جا رہا ہے اور آپ کی آواز کنویں میں داخل ہو رہی ہے. آپ یہ نیا فیشن بن گیا فقیر کے لباس میں اگر ایسا آدمی آ جائے جو یہ کہے ہم عقیدہ ہی نہیں رکھتے, ہمارا کوئی عقیدہ ہی نہیں, ہمارا کوئی مذہب ہی نہیں, فقیروں کا مذہب نہیں ہوتا, اور میں کہ بیوقوف آدمی مذہب دنیا میں رائے تو فقیروں سے رہا ہے, تجھے کس نے بتایا کہ فقیر کا مذہب نہیں ہوتا؟ فقیر کا مذہب ہوتا ہے. کہتا ہے فقیر کے دروازے پہ تو کافر بھی جاتا ہے. میں کہا آنے کی اجازت ہے پر کافر رہ کر جانے کی اجازت نہیں ہے. آئے فقیر کی نظر کا شکار ہو جائے, ایک نظر سے فقیر 90 لاکھ کو مسلمان بنا کے بھیجتا ہے. کہتے ہیں جی فقیر کا مذہب نہیں ہوتا. میں آخر کلگیر کا مذہب نہیں ہوتا, فقیر کا تو مذہب ہوتا. مذہب ہوتا ہی فقیر کا ہے, مذہب بتایا ہی فقیر نے ہے. یہ کون ہے؟ کہتا مذہب نہیں ہوتا فقیر کا. حضرت خواجہ عبید اللہ حرار فرماتے ہیں مجھے ولی نہ کہو, مجھے قطب نہ کہو, مجھے غوث نہ کہو, میری کرامتیں نہ بیان کیا کرو, بلکہ یہ کہا کرو کہ عبید اللہ بڑا پکا سنی ہے. کہو نا سبحان اللہ. اگر تمام خرابی ہارا برما جمع کنش, مجھے بدماش کہو, مجھے برا کہو, مجھے لچا کہو, مجھے لفنگا کہو, وہ حقیقت مارا باقاعد اہل سنت و جماعت متحلہ سازن ہیس واقع ندارین. مجھے برا کہہ لو لیکن اگر تم نے مجھے سنی کہا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. اس لیے کہ رتبے تو بعد کی بات ہے, نجات کی بات اہل سنت و جماعت ہونا ہے.
سبحان اللہ.
میرا عبید اللہ حرار جس بات پہ فخر کرے, آج کوئی بدماش کہے کھڑا ہو کر کہ سنی ہونا کیا بات ہے, سنی ہونا کیا بات ہے, سنی ہونا ہی بات ہے, سنی ہونا ہی بات ہے. جو سنی نہیں کہلاتا اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت یوکے, جماعت اہل سنت پاکستان, پیر سید عرفان شاہ صاحب لال کالا پجا.
سنیوں سن لو. کہتے ہیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ پڑتا ہے کہ تم مسلم کہتے ہو, تم اگر مسلم کہتے ہو اپنے آپ کو تو ما بحل اشتراک, ما بحل اشتراک. اگر تم مسلم ہونا رکھتے ہو تو پھر قادیانی بھی مسلم اپنے آپ کو کہلاتا ہے, قادیانی بھی مسلم کہلاتا تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ قادیانی بھی لوگ کہتے جی یہ ہماری پہچان ہے. میں کہا تمہاری پہچان ہے؟ جبریہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے. اٹھاؤ شرع عقائد. جبریہ بھی مسلم کہلاتا ہے, قدریہ بھی مسلم کہلاتا ہے, تشبیہیہ بھی مسلم کہلاتا ہے, تعطیلیہ بھی مسلم کہلاتا ہے, معتزلہ بھی مسلم کہلاتا ہے, قادیانی بھی مسلم کہلاتا ہے. ارے یہ سب مسلم کہلاتے ہیں. اگر مسلم تیرا مابہل اشتراک ہے تو مابہل امتیاز بتا کیا ہے؟ مابہل امتیاز شیعہ بھی مسلم کہلائے, وہابی بھی مسلم کہلائے, تبلیغی بھی مسلم کہلائے, چکرالوی بھی مسلم کہلائے, اہل قرآن بھی مسلم کہلائے, قادیانی بھی مسلم کہلائے, تو بتانا پڑے گا کہ جنتی مسلم کون کہلاتا ہے اور جنتی مسلم کون ہے. تو جنتی مسلم کا وہی نام ہے جو علی نے بتایا کہ جنتی مسلم اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے. گرامی قدر حاضرین پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ابھی ایک بات رہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحب یہ تو مسئلہ وعدے ہوا کہ ہمارا عنوان ہے اہل سنت و جماعت, اسی لیے ہماری جماعت نے بڑے فخر سے سنی کانفرنس نام رکھا. کہو نا سبحان اللہ, سنی کانفرنس نام ہے ہمارا. لہذا آج کی کانفرنس میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں یار بندوں کو مت بناؤ, میں یار اہل سنت بناؤ. بندوں سے میری مراد ہے آج کی دور کے بندے, آج کے دور کے بندے جن کا صبح کا مطالعہ شام کے مطالعہ سے تصادم رکھتا ہے. بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ صبح کا مطالعہ اور ہے, دوپہر کا مطالعہ اور ہے, شام کا مطالعہ اور ہے. دعویٰ ان کا یہ ہے وہ حنیفہ کو چھوڑو ہمیں پکڑو. میں کہا کیا فدی, کیا فدی کا شوربہ,
کیا بات ہے؟
تو دیکھ گرا نہیں ہے بن کر, اور دعویٰ تمہارا کیا ہے؟ ہم ہیں میرے نزدیک. تیرے نزدیک یہ ایک ذہنیت, ایک فرد کی بات نہیں کرتا میں, یہ ذہنیت یہ بیماری ہے, یہ وائرس ہے, کینسر سے زیادہ ہے. اہل سنت کی صفوں میں کینسر سے زیادہ مہلک, اہل سنت کی صفوں میں کینسر سے زیادہ مہلک یہ بات. بزرگوں پہ کیچڑ اچھالنا, ان کی نفی کر کے اپنا اس بات کرنا, اور تیری اوقات کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے تیری؟ کیا حیثیت ہے تیری؟ تجھے کیا پتا کہ وہ کون ہے؟ اٹھا, میں اور تو کھڑے ہو جائیں تو ہماری تعریف میں ہمارے سے بھی کم کوئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے, وہ تعریف کریں گے. ابو حنیفہ کون ہے؟ ابو حنیفہ وہ ہیں, کشف المعجوب اٹھا کے دیکھو, جن کے لیے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. کہو نا سبحان اللہ. آپ نے شاید کبھی تقریر اس طرح سنی نہیں, ہوا کیا آپ کو؟ آپ سبحان اللہ کا موقع بھی مجھے بتانا پڑتا ہے, دوری جاتی ہے میرے ساتھ. مسئلہ بھی بیان کروں, یہ بھی نشاندہی کروں کہ اب سبحان اللہ کا موقع ہے. سنیوں کا میں نوکر ہوں, لیکن یہ دوری خدمت ابھی نہ لیں, اکاری لیں. سبحان اللہ کا موقع تو آپ ہی پہچانے نا. آپ گرامی قدر حاضرین دراصل توجہ کا طالب ہوں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المعجوب شریف میں کہ میں باب الصغیر قبرستان دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ مراقبہ کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ حضور اقدس و انور علیہ السلام باب بنی شیبہ سے حرم میں تشریف لا رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ ایک بندہ ہے بڑی عمر کا, مگر حضور اس طرح پیار کرتے ہیں جیسے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون خوشبخت ہے جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا علی حجویری تو نے ابھی تک نہیں پہچانا, اس جملے پہ غور کرنا, تو نے اسے ابھی تک نہیں پہچانا علی حجویری, ابھی تک تو نے نہیں پہچانا علی حجویری, یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے.
سنت یو کے سنت پاکستان.
حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تو نے ابھی تک نہیں پہچانا میرے لیے کافی تھا. دادا صاحب فرماتے ہیں سن لو طالبو سن لو، نجات موقوف ہے ابو حنیفہ کی تقلید میں. لہذا میں علی حجویری فخر سے کہتا ہوں کہ میں بھی مقلد ہوں ابو حنیفہ کا. آپ بولو جی، میں نے صحیح کہا تھا نا کیا پدی کا شوربہ. تیرے چند پیڈ ورکر تجھے یہ تیرے ذہن میں ڈال دے کہ تو بھی کچھ ہے. داتا صاحب تو پیڈ ورکر نہیں تھے، داتا صاحب تو معرفت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور داتا صاحب نے اپنی زبان سے بھی نہیں کہا، حضور کی زبان اقدس سے جملہ سنوایا. حضور نے فرمایا یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے. اور سنیو، تقریر کے درمیان ربط پیدا کرنا یہ آپ کا کام ہے. ہمارے تو اصول رہ گئے، ہمارے تو فروع بھی طے شدہ ہیں. نہیں سمجھا؟ تیری یہاں بھی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ تو اصحاب تخریج سے ہے، تو مجتہدین سے ہے، تو مستنبطین سے ہے، تو اصحاب ترجیح سے ہے. کیا مقام ہے تیرا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں اس مقام کی بات کر رہا ہوں یار، صاحب ہدایہ جیسے بھی دم نہیں مارتے. تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ دو مسئلے نہیں آتے. ابو حنیفہ تو وہ ہیں 9,35,000 جزیات قوانین کو مرتب اور مدون کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے سامنے پیش فرما دیا. اور تجھے یہ پتا نہیں کہ دو سجدوں میں ایک سجدہ رہ جائے تو جبر مفاتاب کیسی ہوگا؟ کیسی ہوگا؟ ایک رکعت کے دو سجدوں میں ایک رہ گیا. میں نے پوچھ کے دیکھا ایسے آدمی سے جو امام صاحب پہ کام کرتا تھا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ دو سجدوں میں ایک رہ جائے تو کیا کرنا. کہنے لگا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تیرے پلے دعا نہیں تھی، تیرے گھروں کی ہو سکتا ہے. پلے نہیں میلا تو کر دی میلا میلا. اوقات تیری کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ ایک رکعت کے دو سجدوں میں ایک رہ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اور تنقید تو کرتا ہے امام ابو حنیفہ پر. تو امام شافی جن کے بعد میں کہتے ہیں کہ فقہا سارے تو ابو حنیفہ کے بچے ہیں، سارے فقہا تو عیال ہیں ابو حنیفہ کے. پیار سے بولو نا سبحان اللہ. اصول دین تو ویسے ہی طے ہیں کہ محکمات کا نام ہے، اور محکمات مشورے کے محتاج نہیں ہوتے، اور تیرا تو فروع میں بھی کوئی مقام نہیں.
اللہ
طے شدہ ہے، طے شدہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ابھی بھی تو بتا دیجیے جی، میرا مسئلہ اندنا ہمارے نزدیک یا آپ کا نزدیک، کیا آپ ہیں ہی نہیں تو نزدیک کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک، ہمارا نزدیک کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام ابو حنیفہ کو ہے، ہمارے نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام شافعی کو ہے، ہمارے نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام مالک کو ہے، ہمارے نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام احمد ابن حنبل کو ہے. ارے امام احمد ابن حنبل کو ہے، غوث پاک غوث الثقلین شہنشاہ بغداد جیسی شخصیت جس کی مقلد ہے. امام حنیفہ کون ہے؟ داتا صاحب جن کے مقلد ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند جن کے مقلد ہیں. شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ اور ولیوں کے تاجدار جن کو اپنا امام مانے. آج کے دور میں مشورے ہو رہے ہیں، ہم تقلید کیوں کریں گے جی؟ ہم ان کی بات کیوں مانیں گے جی؟ ہم ان کی بات کیوں مانیں گے؟ میں کہتا ہوں اصول بھی مقرر ہیں، فروع بھی مقرر ہو چکے، اب تو مجتہد جن ہوں گے جو نئی راہ نکالو گے. سنیو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فتوے میں کوئی بولے فروعات میں تو پوچھو امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی اصول میں بولے تو پوچھو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. اور جو اس کے بغیر بک بک اور چک چک کرے، چاہے 18 چبے پہنتا ہو، اس کے منہ پہ مارو، اسے کہو ہم سنی ہیں اور سنی ہی مریں گے.
چونکہ
گرامی قدر حاضرین توجہ کا طالب ہوں، اہل سنت کے اصول و فروع طے ہیں. ابھی یو کے میں کسی کو یہ اختیار ہے تو نیا علم کلام تیار کرے. میں حیران ہوں کہ نیا علم کلام بن رہا ہے برطانیہ کا. علم فقہ نہیں ہوگی، علم کلام نیا ہوگا. علم کلام طے شدہ مسائل ہیں. اب عرفان شاہ کو ضرورت نہیں کہ میرے نزدیک، عرفان شاہ آپ کو پوچھ کے بتائے گا امام ابو حنیفہ سے، علامہ علی بن سلطان القاری سے، اور ان سے بھی اصول میں، ان سے نہیں، وہ کہیں گے ہمیں صحابہ نے بتایا ہے. اصول میں دلیل واضح کریں گے، اصول میں دلیل واضح کریں گے. فروع میں دلیل واضح نہ بھی کریں ہم ان کے قول کو درست مانیں گے. کہ تقلید اسی کا نام ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ. اب ہم انہیں کے دربار میں پہنچتے ہیں، ان سے پوچھا ہم نے، انہیں سے پوچھتے ہیں. بہت سی باتیں مجھے کہنا ہے اختصار کے ساتھ. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، آپ کے دربار میں پہنچے ہیں، صحابہ کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ شخصیت کون ہے؟ ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں، سنی ہونے کی حیثیت سے صحابہ سے پوچھتے ہیں. پوچھوں یا نہ پوچھوں؟ نہیں نہیں، غیر ضروری ہو تو نہیں پوچھتا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں. پوچھا کہ نہ پوچھا؟ اور پوچھئے کہ نہ پوچھئے؟ بولو، نہ پوچھے کہ نہ پوچھے؟ تو وہ روڑا ہونا، اگر جھگڑا ہو جائے ردو ہو اللہ و رسول، تو ان سے پوچھے نا، ان سے نہ پوچھے. وہ بھائی جس کا کوئی باپ ہو، جس کا کوئی دادا ہو، جھگڑا ہو تو بچے خود نہیں نمٹاتے، بزرگ کے پاس لے جاتے. اور جو روڑی پہ جمع ہوا ہو وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے. جس کی کوئی جڑ ہو وہ اپنی جڑ کے پاس پہنچتا ہے، جس کی کوئی اصل ہو وہ اپنی اصل کے پاس پہنچتا ہے، اور جو آوارہ ہو وہ اپنی بات کرتا ہے. کیونکہ نہ اس کا کوئی بابا، نہ اس کا کوئی دادا، نہ کوئی اس کا لگتا، نہ کوئی اس کا لیدا. ہمارا جھگڑا بھی ہوگا تو کس سے پوچھیں گے؟ ہم صحابہ سے پوچھیں گے جو معیار ایمان ہیں. صحابہ فرمائیے حضور حضور ہیں، نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کون ہے سب سے افضل؟ مولا کائنات نے خود فرمایا، علی المرتضیٰ نے خود فرمایا کہ انبیاء کے بعد سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ ہے، اور بعد محمد الرسول اللہ کے ساری امتوں میں سب سے افضل شہنشاہ صداقت ابو بکر صدیق.
حضرات
وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، آپ حضرات کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ نعرے میں جواب ہی نہیں آیا آپ کو، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. ادھر سے بھی بولو، یہ جو کونوں میں نہیں بولتے نا، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے بھائی جڑا جٹ بٹھو نہ گوڈے وہ فصل نہیں چنگی ہے. بٹھا نہ گوڈے نا وہ فصل نہیں چنگی ہوں. جڑا خطیب کونے وچوں بندے نو نہ بلائے وہ تقریر کچھ نہیں ہوں. نبیوں کے بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق. بولو نا کون ہے ابو بکر؟ ابو بکر الصدیق. متفقہ فیصلہ ہے یہ، متفقہ فیصلہ ہے. جو بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا کوئی ابا ہی نہیں. ابا ہے تو یہ ابے کا فیصلہ ہے، یہ ابے کا فیصلہ ہے. بنکے کی چوٹ کا تو میں ابے کا فیصلہ ہے. ابا کہتا ہے نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. بولو نا سبحان اللہ. ایک آدمی مجھے کہنے لگا ہمیں کیا پتا، نوٹ نہیں کیا آپ نے، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا کون بہتر ہے. میں نے کہا تجھے نہیں پتا؟ میں مجھے نہیں پتا کیوں؟ اگر یہ تو اللہ ہی جانے بکون بہتر ہے. ہائے ہائے کچھ سنا آپ نے؟ ارے مجھے نہیں پتا, یہ تو اللہ جانتا ہے بکون بہتر ہے. میں نے کہا اللہ جانتا ہے تب ہی ہم جانتے ہیں نا. تو بات کسی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی اللہ جانتا ہے تب ہی ہم جانتے ہیں. کیوں؟ اس جاننے والے نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ابو بکر سب سے افضل.
جاننے والے نے
اسی نے بتایا نا. کیونکہ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو متقیوں میں سب سے بڑا متقی ہو, اتقا ہو, وہ افضل ہے. اب قرآن سے پوچھا وہ تقوی تو اندر کی بات ہے, یہ تو ہی بتا تو پتا چلے. وہ تقوی تو اندر کی بات ہے نا, اب تقوی کا کون تول سکتا ہے کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے؟ تقوی کو تول لے تو رب تول لے, اور تو کوئی نہیں تول سکتا, وہی بتا سکتا ہے نا. اب اس سے پوچھا جی متقی تو سارے ہیں, جا بس صدق و صدق کا بہی اولائک ہم المتقون, ساری جماعت حضور کی متقین ہے. اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ساری جماعت متقیوں کی ہے, مگر متقیوں کا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا باسا یو جنب حل اتقلدی. سارے صحابہ متقی ہیں, پر متقیوں کا بادشاہ ابو بکر صدیق ہے. یوتی مالہ یتزکا و مال احد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ لا بل سوف یرضى. جو چوگنا قیمت پر بلال کو خریدے اور تیرے اور میرے نام پہ رسول آزاد کر دے, وہ ہے متقیوں کا بادشاہ, وہ ہے متقیوں کا بادشاہ. ابھی آپ نے نوٹ نہیں کی یہ بات, وہ متقیوں کا بادشاہ ہے. تبھی حضور نے فرمایا جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہو میرے مسلح پہ وہی کھڑا ہو. آہستہ سبحان اللہ کہہ کے پتہ نہیں کس کو آپ خوش کر رہے ہیں. اور زور سے اللہ کو خوش کرو, زور سے کہو سبحان اللہ. سارے متقی ہیں, پر متقیوں کا بادشاہ ابو بکر صدیق ہے. اور نبی علیہ السلام نے کرم کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی سے فرمایا جاؤ باہر, نماز کا وقت ہے, جاؤ نماز پڑھو جا کے, اور مرو ابا بکر فل یصلی بالناس. علی ابو بکر سے کہہ دو کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے. صدقے جاؤں میں اپنے پیارے نبی کے, حضور نے حضرت علی سے فرمایا. آہستہ سبحان اللہ, کس مرض کی دوا ہے یارو سبحان اللہ. فرمایا علی جاؤ مسلح پہ جا کے کھڑا کرو, حضرت ابو بکر صدیق کو مسلح پہ کھڑا کرو. علی جاؤ, علی جاؤ عبداللہ, چچا کے بیٹے ہو تم بھی جاؤ. عبداللہ جاؤ, علی جاؤ, ابو بکر کا مسلح پہ کھڑا کر دو. جو ہو گئے کھڑے تو حضور خود آئے. بخاری کہتی ہے ابو بکر صدیق پاؤں زمین پہ رکھے ہوئے گھسیٹتے پاؤں پیچھے آ رہے ہیں, حضور نے موڈے سے پکڑا اور کہا قم فاستقم, میں تجھے ہٹانے نہیں آیا, میں تمہیں پکا کرنے کے لیے آیا. ایک مسئلے پر ہی اگر تفصیل میں چلا گیا حضرات گرامی, مسئلہ الجھ جائے گا. میں نے آپ کو بتایا فروع بھی پکے ہیں, اہل سنت کے اصول بھی پکے ہیں. کسی دوسرے ملک میں جائیں تو سکے کا فرق ہو سکتا ہے کہ ایک کے نبے بن جائیں, لیکن دوسرے ملک میں جانے والوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اصول دین کے بدل لیں, نئے اصول قائم کریں. غلط. ابھی آپ کے سامنے مسائل بہت سے بیان ہوئے. ایک مسئلہ حضرت شاہ صاحب قبلہ نے بیان کرنا تھا, وہ جیت حدیث کے بارے میں فرمایا دس منٹ میں نہیں ہو سکتا. میرے پاس ایک مسئلہ ہے جو دس منٹ میں ہو سکتا ہے, وہ جیت حدیث پر. وہ میرے بزرگ ہیں اور خود یہ مسئلہ کر گئے ہیں کہ پس خوردہ کھانا اچھی بات ہے. انہوں نے موضوع کو ٹچ کیا، ان کا یہ فکر ہے، مضمون ہے ان کا، تو ان کا پس خوردہ بیان کر رہا ہوں. یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا، چونکہ میرے پاس 10 منٹ میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے بیان، اس لیے میں کر رہا ہوں. سمجھنا آپ کا کام ہے، بیان ہو جائے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میں اہل قرآن کو چیلنج کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ. وفاد کرام، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی 23rd پارا تو نہیں نا، دوسرا شروع ہو رہا ہے. سورہ جاسیہ تو نہیں نا کہ ہٹ جائیں آپ، تو دوسرا ہی پارا ہے بقدہ. یا اللہ سیقول سبحان الناس ما واللہم وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا. وہ قبلہ جس پہ آپ تھے پہلے، کون؟ بیت المقدس. کتنے مہینے رہے؟ 17 مہینے. پنجابی میں کہوں 17 مہینے. جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ استقبال قبلہ کیا ہے نماز کے لیے؟ شرط ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور شرط کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ فرض سے بھی بڑی ہوتی ہے؟ پتا ہے شرط فرض سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس پر مشروط کا وجود موقوف ہوتا ہے. سمجھنا چاہیے آپ کو جلدی سے. اور رکوع فرض ہے نماز کا، ابھی رکوع نہ بھی کریں نماز شروع ہو گئی. ابھی رکوع نہیں کیا آپ نے، قیام کر رہے ہیں، نماز شروع ہوئی کہ نہیں؟ لیکن اگر شرط نہ پائی گئی، استقبال قبلہ نہ ہوا، نماز ہوئی؟ شروع ہوئی؟ وقت نہیں ہے نماز شروع ہوئی؟ طہارت نہیں ہے نماز شروع ہوئی؟ نیت نہیں ہے نماز شروع ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ فرض پر موقوف نہیں ہے، فرض ابھی آگے آ رہا ہے، نماز شروع ہو گئی. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آئی؟ استقبال قبلہ کیا ہے؟ نماز کے لیے. تو فرض اگر نص قطعی کے بغیر ثابت نہیں ہوتا، تو شرط نص قطعی کے بغیر کیسے ثابت ہوتی ہے؟ علماء اصولیین بھی تشریف فرمائے، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، 10 برس الحمدللہ سے لے کر والناس تک 30 پارے قرآن میں اللہ کا ایک حکم بتاؤ کہ 17 مہینے تک رب نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا تھا، نکالو. حجیت حدیث نہ ماننے والو، 30 پارے قرآن میں یہ نکال کر دکھاؤ کہ اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا. کہاں حکم ہے؟ جو نکال کے دکھایا اہل قرآن فقیر، اس کو 1000 پاؤنڈ انعام دینے کو تیار. پیار سے کہہ دے سبحان اللہ، چندہ کر کے نہیں دوں گا، میرے جیب میں اس وقت میرے جیب میں ہے. آپ ڈر کے کیوں بولتے ہیں؟ زور سے کہہ دو سبحان اللہ. 30 پارے قرآن سے نکال کر دکھاؤ کہ بیت المقدس رب نے اپنے حکم سے قبلہ مقرر کیا ہو. 17 مہینے تک نماز ہوتی رہی، تب بھی تو استقبال قبلہ شرط تھا، تو کس کے حکم سے شرط بنا؟ حدیث کو چیلنج کرنے والوں میدان میں آؤ. میں علم حدیث کا ایک اتنا خادم عرض کرتا ہوں اور قرآن سے ثابت کرتا ہوں حجیت حدیث، 17 مہینے تک بیت المقدس شرط بنا رہا اس کا استقبال، رب کا حکم موجود نہیں ہے پورے قرآن میں، تو کس کے حکم سے شرط بنا رہا؟ محمد مصطفیٰ کے حکم سے. اہو نا سبحان. میں تعلی کا عادی نہیں ہوں، میں تعلی کا عادی نہیں ہوں، اہل سنت علماء کے قدموں کی میں خاک ہوں، لیکن یہ مسئلہ ہمارے گھر میں گھوٹا گیا ہے. ہاں بالکل، بعد میں لوگوں نے نقل کیا ہے اس کو، یہ گھوٹا گیا ہے ہمارے گھر میں. یہ مسئلہ حضور حافظ العزیز کی 40 سالہ محنت کا نتیجہ ہے. یہ مسئلہ سن لو، 30 بارے قرآن میں رب نے قبلہ مقرر نہیں کیا، حالانکہ کہتا ہے ہم نے مقرر کیا. حکم کوئی موجود ہی نہیں ہے، حکم موجود نہیں ہے جس میں کہا ہو کہ بیت المقدس کو منہ کرو. تو وہ شرط کس نے بنایا؟ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے ماں جان قبلہ تلتی کنتا علیہا، وہ جو ہم نے قبلہ مقرر کیا تھا، حالانکہ نہیں کیا تھا، حکم کوئی موجود ہی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ میرے حکم میں اور اس کے حکم میں فرق کیوں ڈالتے ہیں؟ اور میں شرط بناؤں تو بھی شرط بنتی ہے، میرا مصطفیٰ اپنے حکم سے بنائے تو بھی میرا حکم بنتا ہے.
تکبیر
یہ وحی خفی کی عظمت ہے، یہ وحی خفی کی حجیت ہے، یہ ہے حجیت حدیث. سنو دوسری بات، اسی طرح اشارتاً کہتا ہوں، سمجھنا آپ کی بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. یہ اس وقت کی بات ہے جب راتوں کو بھی روزہ ہوتا تھا، عورتوں کے قریب جانا جائز نہیں تھا، رمضان کی راتوں میں بھی رات کا بھی روزہ ہے، افطاری کے بعد روزہ شروع ہو گیا. اللہ فرماتا ہے جن سے غلطی ہوئی، جن سے اللہ جانتا ہے، اور ان کی غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا. اور معاف بھی کس طرح کیا؟ میں قربان جاؤں، معاف بھی اس طرح کیا کہ ان کی غلطی کے صدقے میں قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے رات کا روزہ چھوڑ دیا گیا. کہو نا سبحان اللہ. تو جن کی غلطیوں پر اللہ اتنا ثواب دیتا ہے، ان کی نیکیوں کا کتنا بڑا مقام ہوگا. یہ شان ہے صحابہ کی جن پہ لوگ تان کرتے ہیں، جن کی غلطیوں کا اتنا بڑا صلہ ہے، ان کی نیکیوں کا کیا مقام ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کن تم تختانون انفسکم، تم نے خیانت کر لی، خیانت کر لی، ڈانٹ ہوئی نا، یہ ڈانٹ کا لفظ ہے نا بھائی، تم سے غلطی ہوئی. حالانکہ سنو قاعدہ، غلطی تب ہو سکتی ہے جب پہلے کسی کام سے منع کیا جائے اور پھر وہ کوئی کر بیٹھے تو غلطی کہنی چاہیے. پورے 30 بارے قرآن میں کوئی بھی حدیث کے منکر ہو، اہل قرآن ہو، تو میں چیلنج سے کہتا ہوں 30 بارے قرآن سے نکال کر دکھاؤ کہ رب نے قرآن میں رات کو بیویوں کے پاس جانا صحابہ کے لیے منع کیا تھا. کون سی آیت ہے؟ جو آیت پڑے گا فقیر اس کو 1000 پاؤنڈ انعام دے گا. آیت پڑھ کے دکھاؤ. جب منع نہیں کیا تھا تو پھر ان کے عمل کو خیانت کیوں قرار دیا؟ معلوم ہوا منع کیا ہوا تھا لیکن رب نے نہیں کیا. اب نہ کہیں سبحان اللہ تو مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ واقعاتی قسم کے سنی ہیں. واقعاتی قسم کے سنی ہیں بھائی. عام سی بات آتی ہے تو پھر سبحان اللہ کہہ لیتے ہو، اور جب اصول پہ بولا جائے تو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. پورے قرآن میں میرا اہل قرآن کو چیلنج ہے، نکال کے دکھاؤ. جب رب نے منع نہیں کیا تو وہ کام کرنے والوں کو خیانت کیوں کہا؟ فرمایا میں نے نہیں کیا تو کیا ہوا، میرے رسول نے جو منع کیا تھا. تو میرے کہے میں اور اس کے کہے میں فرق کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں اس کا کہا میرا ہی کہا ہوا ہے. حجیت حدیث پر، وحی خفی کی فضیلت پر دو آیتیں، اور میں دعویٰ نہیں کرتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، فقیر اس پر عبارت النص سے 16 آیتیں پیش کر سکتا ہے. قرآن مقدس سے 16 آیتیں اس وقت فقیر کے ذہن میں موجود ہیں جو حجیت حدیث پر اسی طریقے سے میں عرض کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. اب آئیے، ایک فتنہ آپ کو اس ملک میں درپیش ہے تقلید کے منکروں کا، اور اس وقت میں نے محسوس کیا پورے 1.5 مہینہ میں، گھڑی کونے میں ہماری نماز حضور کے متعلق ہے، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم حضور کی تقلید کرتے ہیں. جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر میں ان کو اشارہ دینا چاہتا ہوں، تمہاری نماز خلاف سنت ہے. نماز اگر حضور کے طریقہ کے مطابق ہے تو جماعت اہل سنت کی نماز ہے. اور یہ پیچھے جو مریض قسم کے سنی آہستہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. وہ سن ہی رہے ہیں کہہ دیں گے، کیسے کہیے. اور دیکھیے نا، میں تو ان کی طرف سے آپ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں نا، تو سب کی جگہ میں آپ زور لگا رہا ہوں. گرامی قدر حاضرین توجہ رہے گی. کہتے جی ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا طریقہ حضور کے مطابق ہے. سنیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود بولو نا, ایک بیماری یہ ہے کہ آپ نے کبھی صحابہ کا ذکر نہیں کیا, آپ لوگوں نے صحابہ کے ایام کبھی نہیں منائے, خلفائے راشدین کے ایام نہ منائے آپ, تو کیسے پتہ چلے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ علماء کو چھوڑ کر پورے مجمع سے میرا سوال ہے کہ نبی کریم نے اپنی امت کا استاد کس صحابی کو مقرر کیا؟ بتاؤ. آپ پھر سن لو نا, ہمت لگا دی ساری. بخاری شریف میں موجود ہے, حضور نے اپنی امت کا استاد عبداللہ ابن مسعود کو مقرر فرمایا. زور سے کہو سبحان. امین امت کون ہے؟ چلو یہی بتا دو جی. اچھا شکریہ, اگر پورے مجمع میں ایک بزرگ نے بتایا تو آپ کی عزت رہ گئی, لیکن آپ دب زور سے بتائیں تاکہ ان کو بھی یاد ہو جائے. پوری امت کا امین کون ہے؟ ابھی بھی ان کو یاد نہیں ہوگا, زور سے بولو کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح امین امت ہے, عبداللہ ابن مسعود پوری امت کا استاد ہے. اور میں بخاری شریف سے بتا سکتا ہوں, حضرت ابو دردہ مفتی مدینہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ, تینوں اجلہ صحابہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو جواب کیا دیا انہوں نے؟ لا تسألونی عن شیء ما دام فیکم حبر هذه الامة, جب تک تم میں ابن مسعود موجود ہے ہم سے مسئلہ مت پوچھو, اس لیے کہ ابن مسعود کو حضور نے امت کا استاد بنا دیا. عبداللہ ابن مسعود امت کا استاد. حضور کی حیات طیبہ میں ہر جمعرات کو صحابہ کو سبق پڑھاتے تھے, اور میں قربان جاؤں حضور پاس کھڑے ہو کے ایک دن سنتے رہے, بخاری شریف میں موجود ہے, سنتے رہے اس طرح, اور جب سنا تو خوش ہوئے, ہنس پڑے سرکار, تبسم فرمایا اور دعا فرمائی, یرحمک اللہ فانک علیم, اللہ تجھ پہ رحم کرے, تو تو بڑا عالم ہو گیا, تو تو بڑا عالم ہو گیا ابن مسعود. یہ لفظ حضور. دیکھو یہ بزرگ حضرات جو ہمیں کہہ دیتے وہ تقریر کرو, یہ کریں گے تقریر, ابھی مفتی صاحب نے کہا اور بڑی تاریخی تقریر ہوگی, تو یہ حدیث پاک کی مطابقت میں کہتے ہیں, ان کے بعد ہماری تقریر کیا تاریخی ہوگی. یہ حدیث کی مطابقت میں کہتے ہیں کہ چھوٹوں کو بھی کبھی کبھی اس طرح کہا جاتا ہے. سرکار نے ابن مسعود کو فرمایا تو یہ اللہ رحم کرے, تو بڑا عالم ہو گیا. تو جو بزرگ کسی بچے کو اگر داد دے تو اس حدیث کی مطابقت میں دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے بڑے ہو گئے, نہ, یہ داد ہے اس طریقہ پر کہ حضور نے بھی دی ہے, اللہ تجھ پہ رحم کرے, تو بڑا عالم ہو گیا ہے. اور پھر ابن مسعود کون ہے؟ سنو سنیوں, لوگ کہتے جی کسی کی بات نہیں اللہ رسول کے بعد ہم مانیں گے, جب اللہ کا رسول خود کہے رضیت لامتی ما رضی به ابن ام عبد, میں اپنی امت کے لیے ہر اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جس بات کو میری امت کے لیے ابن مسعود پسند کرتا ہوں. ابن مسعود محلے میں امت, اور کس طرح نماز پڑھی جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو, الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا تمہیں وہ نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جو حضور پڑھتے تھے؟ چار ہزار شاگرد نے عرض کیا حضور پڑھیے, صلا نماز پڑھی آپ نے, لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ, تو پوری نماز میں پہلی تکبیر کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا. آہستہ سبحان اللہ اس طرح کہنا, یہ تو بیماری اندر کی نشاندہی کر, پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا کسی نے. ابن مسعود نے رفع یدین نہیں کیا اور یہ معلم ہے. اور اب میرا چیلنج سنو, چیلنج یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم رفع یدین سنت کے مطابق کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے حضور کا حکم رفع یدین نہ کرنے پر, تکبیر افتتاح کے بعد رفع یدین نہ کرنے پر, میں مسلم شریف سے حدیث پیش کرنے کا پابند ہوں کہ حضور نے منع کیا ہے. اور اگر کوئی شخص سیاستہ سے ایک حدیث قولی پیش کرے کہ حضور نے تکبیر افتتاح کے بعد رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہے, تو ہر حدیث پر فقیر
دس ہزار پاؤنڈ کا انعام دے گا، ہے کوئی مرد میدان تو نکل کے رائے مقابلے میں.
پاؤنڈ میں دوں گا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت، سید عرفان شاہ صاحب، مناظرہ اسلام، وقت کے پاکستان.
ایک حدیث قولی پیش کرو. چیلنج ہمیں کرتے ہو کہ جن کے امام نے خود صحابہ کی زیارت کی ہے. ہم کہتے ہیں یہ امام کو حدیث کا پتہ نہیں تھا. میں کہا اس کو نہیں پتا تھا جو انس بن مالک کی زیارت کرتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں تھا. ہم نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو تو میری بات سن لو، تمہارا عقیدہ بھی اور تمہاری یہ فقہ بھی جو تم لیے پھرتے ہو یہ ترجمے حدیث کے، اگر تم چار استادوں سے اوپر اپنے عقیدے کے مطابق ایک استاد ثابت کر دو تو میں ایک لاکھ پاؤنڈ تمہیں انعام دوں، اور اگر تمہارا کوئی سلسلہ ہی نہیں استادوں سے ملتا، وہ تیرے استاد تیرے عقیدے کے مطابق تو مشرک تھے. ابھی سمجھی نہیں آپ نے بات؟ میرا غیر مقلدوں کو یہ چیلنج ہے کہ چوتھا استاد اپنا اس عقیدے کا پیش کرو، ایک لاکھ پاؤنڈ انعام پاؤ. مولوی ثناء اللہ بھی تو شاہ عبد العزیز کے مدرسے کا طالب علم ہے، مولوی داؤد غزنوی بھی تو شاہ عبد العزیز کا طالب علم ہے. شاہ عبد العزیز تو صبح و شام یا رسول اللہ پکارا کرتے تھے. تمہارے نزدیک یا رسول اللہ پکارنے والا مشرک ہے؟ تمہارے استاد مشرک ہیں؟ کوئی اپنا موبائل لا کر دکھاؤ. تیری تو سند ہی منقطع ہے، مشرکوں سے بھی سند بنتی اور تالی نہیں کرتا. یہ فقیر یہاں کھڑا ہے، ایک ادنا طالب علم. میں یہاں سے لے کر اپنے نام سے لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم تک اگر علم حدیث میں اور علم فقہ میں اپنی سند نہ پیش کر سکوں، ایک لفظ بھی کہنے کے قابل نہیں. مسئلے لے پھرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. تقلید نہیں کرنی. تقلید کیسے نہیں کرنی؟ تقلید کریں گے جن کو تقلید، تقلید جنہیں علم نہیں ہے وہ تقلید نہیں کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ مریں گے وہ. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پہلے سنو پھر حدیث پیش کرتا ہوں. شاہ صاحب فرماتے ہیں جہنمی جہنمی دوزخ میں سے پکاریں گے، لو کنہ نسما و نا کلو ما کنہ فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سوچتے تو آج دوزخی نہ ہوتے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں او کا مقام نہیں، وا کا مقام ہے. نسما او و نا کلو تھا، او نا کلو دو باتوں پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عام سننا نہیں خاص سننا ہے. تو کہتے ہیں اجماع مفسرین نسما او را حمل دارت بر تقلید و نا کلو را حمل دارت بر اجتہاد. وہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی امام کے مقلد ہوتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے. تفسیر عدیدی میں یہ موجود. میں اعلی حضرت کا حوالہ نہیں دے رہا، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے ان کو سٹ لگ سکتی ہے وہاں سے ہی لگا رہا ہے. نہیں سمجھ آئی اب؟ کہہ دو نا سبحان اللہ. وہ نہ کہہ رہا حمل دارت پر اجتہاد، یا تو ہم مجتہد ہوتے یا مقلد ہوتے تو آج دوزخ سے بچ جاتے. شاہ صاحب نے نتیجہ دیا کہ قیامت کو دوزخ سے وہی بچیں گے جو کسی امام کے مقلد ہوں. آہستہ سبحان اللہ، نہیں مسئلہ بہت اونچا چلا گیا. سن لو صحیح بخاری شریف، دل کے کانوں سے سننا کیونکہ میں جو ہدف تھے میں ان پر جا رہا ہوں. گرامی قدر حاضرین، بخاری شریف باب الحج کتاب الحج، حضرت عبداللہ ابن عباس مفتی مکہ مدینہ منورہ آئے تو اہل مدینہ نے آپ سے پوچھا مسائل الخفین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نا آپ سے پوچھا اس عورت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ توجہ رہے، اس عورت کے بارے میں، یہ مسئلہ بعد میں حض کر سکتا ہوں مسائل الخفین کا اگر وقت ہوا، یہ پہلے سن لیں. اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو حج کے سارے ارکان ادا کر لے اور اس کا طواف ودا رہ جائے اور عورت کو ماہانہ عذر ہو جائے، تو کیا 10 دن رک کے وہ انتظار کرے طواف وداع کر کے پھر گھر جائے، یا طواف وداع چھوڑ جائے اور واپس جا سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا طواف وداع چھوڑ دے، انتظار نہ کرے پاک ہونے کا، طواف وداع چھوڑ دے، اس کا حج مکمل ہو گیا، یہی حضور کا حکم ہے، وہ عورت واپس جا سکتی ہے. اہل مدینہ نے کیا کہا؟ لا ناخذ بقولک ونادع قول زید، ہم تیری بات نہیں مانیں گے اور زید کا فتویٰ نہیں چھوڑیں گے. تیری بات عبداللہ ابن عباس نہیں مانیں گے اور زید کا فتویٰ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو انس کی ماں سے پوچھ لو، اس نے میرے سامنے حضور سے پوچھا تھا. اہل مدینہ نے کہا ہم اس سے بھی نہیں پوچھیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، اس سے بھی نہیں پوچھیں گے. حضرت عبداللہ ہنس پڑے، فرمایا جو ماننی نہیں تھی تو پوچھا کیوں تھا؟ بڑے پیار سے سننا مسئلہ، جو ماننی نہیں تھی تو پوچھا کیوں تھا؟ کہنے لگے پوچھا اس لیے تھا کہ شاید تو ہمارے امام کی تصدیق کرے گا، تیرا مسئلہ ہو گیا اس کے خلاف، اب ہم تیری بات نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ تو رہتا ہے مکے میں، حضور کا چچا داد بھائی، حضور کے صحابی اور تاج المفسرین حبر الامہ جن کا خطاب ہے، ان کو مدینے والے صحابی کہتے ہیں تیری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ تو رہتا ہے مکے میں اور فتویٰ دیتا ہے مکے میں، یہاں فتویٰ ہمیں دیتا ہے زید، اس کا مسئلہ غلط بھی ہو تو ہم تیری بات نہیں مانیں گے، اگر تو صحیح بتانا چاہتا ہے تو زید کو بتا، زید بتائے گا تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ہے تو پھر کہہ دو سبحان میں پوچھتا ہوں غیر مقلدو بھابڑو، اور تقلید شخصی کس بلا کا نام ہے؟ حدیث بیان ہو رہی ہے اگلے وہ بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تجھے صحیح بھی بتانا ہے نا تو زید کو بتا، کیونکہ وہ ہے ہمارا امام، ہم روزانہ کسی علم کی بات پر اپنی رائے نہیں بدل سکتے. کہو نا سبحان، یہی تو ہے تقلید شخصی. تو جب مدینے والے صحابی تقلید شخصی کر کے مشرق نہ ہوں تو ہم تو ویسے ہی کوئی علم نہیں رکھتے، ہم کیسے مشرق ہو جائیں گے؟ ہم کیسے مشرق ہو جائیں گے؟ ہے کسی کے پاس اس حدیث کا توڑ تو 20 ستمبر تک فقیر یہاں ہے، اس کا توڑ پیش کرے، اس حدیث کا مدعا پیش کرے اور بتائے کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. تقلید شخصی کے حق میں یہ دلیل خاص کا درجہ رکھتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تقلید شخصی بھی کرتے تھے مسائل میں، اور جب کرنے اول میں تقلید کی صورت اور اصل موجود ہے تو آج تقلید کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک دفعہ پیار سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے آباد آئے سبحان اللہ. اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق اصول دین سے ہے، اور جو بھی اصول دین کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. قادیانی کے بارے میں کہا گیا قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، مستقل نبی ہونے کا دعوے دار ہے، قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآن پاک میں شک کرنے والا، یہ کہنے والا کہ ہزاروں آیتیں صحابہ نے اڑا دی قرآن سے، قرآن میں شک کرنے والا بھی بولو نا، کوئی رشتہ دار ہے؟ راستہ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں شک کرنے والا کون ہے بولو؟ عظمت مصطفیٰ کا منکر کون ہے بولو؟ کیونکہ عظمت مصطفیٰ میں اصول دین سے تعلق رکھتا ہے مسئلہ، کیونکہ یہ ماننا ضروری ہے کہ کائنات میں حضور سے بڑھ کر مخلوق میں کسی کو فضیلت حاصل نہیں. ایک اللہ ہے، اللہ ہے جو الہ ہے ہمارا، اس الہ کے بعد دنیا میں وہی عظیم ہے جو اس الہ کے سب سے قریب ہے، حضور سے بڑھ کے اس کے قریب کوئی نہیں، اس لیے حضور سے بڑھ کر اور کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ عظیم ہے اور پھر وہ عظیم ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہے. اور اس مقام تک نہ کوئی فرشتہ پہنچا, نہ کوئی نبی پہنچا, نہ کوئی رسول پہنچا. کس مقام تک؟ جس مقام کو ابن عربی نے اس طرح بیان کیا. فتوحات مکیہ اٹھا کر دیکھیے, صوفی ہیں اور مفکر صوفی ہیں, اور حق ہے جیسے صوفی ہونے چاہیے ایسے صوفی ہیں. محقق صوفی حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ وجود محمدی کو اتصال حقیقی نصیب ہوا ذات باری تعالیٰ سے, اور فرماتے ہیں وجود محمدی کو ذات باری تعالیٰ میں فنائیت حاصل ہو گئی. آپ اس کو نہ سمجھیں تو اس طرح سمجھ لیں, میرے امام مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا.